وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب تک ہماری گفتگو پہنچی بعثت کے 13ویں سال کے حالات اور واقعات تک۔ سابقہ نشست میں ہم نے بیان کیا کہ 13 بعثت کو ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا، اور وہ تھا بیعت عقبہ ثانیہ۔ 12 بعثت کو بیعت عقبہ اولی ہوئی، اور 13 بعثت کو، یعنی بعثت کے 13ویں سال، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، کہ جس میں 73 یعنی 73 کے قریب مدینہ سے آنے والے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس دوران اسلام مدینہ میں تیزی سے پھیل رہا تھا، جس سے کفار پریشان تھے، اور کیونکہ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور مدینہ والے مسلمانوں کو قبول کر رہے تھے، لہٰذا مکے سے راتوں کو چوری چھپے مسلمان مدینہ کی جانب ہجرت کرتے تھے، اور یہ تمام ہجرتیں اور مدینہ میں اسلام پھیلنا سبب بنا کہ مشرکین مکہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور ان کی پریشانی کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ ان کے تجارت کے بہت سے قافلے مدینہ کے پاس سے گزرتے ہوئے آتے تھے، اور انہیں یہ خوف تھا کہ اگر مدینہ میں مسلمان پاور میں آ گئے تو ہمارے قافلوں کے لیے اور تجارت کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ یہی ساری چیزیں سبب بنیں کہ تمام قبیلے جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا گیا، اور پھر یہی چیز سبب بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ لیکن اس جانب توجہ رہے کہ مدینہ ہی میں قبر تھی اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی، گو کہ ان سعودیوں نے تعمیرات کے نام سے جب مسجد نبوی کو بڑھایا اور مارکیٹ بنانے کے عنوان سے، کچھ دکانیں بنانے کے عنوان سے جنت البقیع کے کچھ علاقے کو بھی کھودا، تو اس دوران حضرت عبداللہ کی قبر کو بھی خراب کیا، لیکن جب ان کا جسم اثر صحیح و سالم نکلا تو اس خوف سے کہ کہیں قبروں کا احترام بڑھ نہ جائے، کیونکہ وہابی عام طور پہ قبروں کی توہین کرتے ہیں، لہٰذا جسم جناب عبداللہ کو کہیں چھپا دیا، اور اس وقت تو حضرت عبداللہ کی قبر کا بظاہر نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یعنی تقریباً وہی کام کیا وہابیوں نے جو اس وقت جناب حجر بن عدی کی قبر کے ساتھ کیا، کہ انہیں ان کی قبر کو کھودا گیا محض اس وجہ سے کہ وہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور شیعہ ان کی قبر پہ جاتے تھے، لیکن جب ان کی قبر کو کھودنے کے بعد ان کا جسم اثر صحیح و سالم ملا تو یہ ان کے لیے خود ایک پریشانی تھی، کیونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے جسم صحیح و سالم ہیں، تو وہابیوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، اور اس پریشانی کی وجہ سے انہوں نے اس کام کو اس طرح سے انجام دیا اگلے مرحلے میں کہ ان کی لاش کو چھپا دیا، اور یہ کہہ کے چھپایا کہ ہم اس وجہ سے چھپا رہے ہیں تاکہ یہاں پر شیعہ آ کے شرک نہ کریں۔ تو خیر انہوں نے قبروں کی توہین کی اور ہر دور میں کرتے رہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہے جنت البقیع۔ خیر یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ غرض یہ کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی، بچپن میں بھی آپ مدینہ میں رہے، اور خود آپ کا ننہال بھی یہیں کا تھا، کیونکہ حضرت آمنہ بنت وہب مدینہ میں تھی، اور حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سسرال میں آ کے انہوں نے قیام بھی فرمایا تھا، اور اسی دوران دنیا سے بھی رخصت ہوئے تھے، اور یہ واقعات ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، تو مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی جگہ نہیں تھی، یا مدینہ والوں میں خصوصاً بنی نجار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال والے تھے، اسی طرح سے اور مختلف افراد کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش کھلی ہوئی تھی، یعنی سب آپ کا استقبال کرنا چاہتے تھے، لیکن ہاں بلا شک جتنا جتنا اسلام پھیلتا چلا گیا راہیں ہموار ہوتی چلی گئیں. مدینہ میں اسلام کا پھیلنا سبب بنا کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کیں, اور سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, اور اس کی ابتدا ہوئی دار الندوہ سے. دار الندوہ مدینہ میں وہ جگہ تھی کہ جہاں پر بیٹھ کے مدینہ کے بزرگان اور مختلف قبائل کے بزرگان اہم سیاسی اور معاشرتی فیصلے کیا کرتے تھے. لہٰذا بعض مورخین نے, جنہوں نے اپنی سیرت کی کتابیں اردو میں لکھیں, انہوں نے دار الندوہ کو مدینہ کی پارلیمنٹ لکھا. البتہ پارلیمنٹ سمجھ لیں یا مشورے کی جگہ, یا بالفاظ دیگر جرگہ. تو وہاں پر یہ سب بیٹھا کرتے تھے, اور وہاں پر فیصلہ یہ ہوا, مختلف مشورے دیے گئے, اور شیعہ اور سنی کتابوں میں نقل ہوا کہ وہاں پر ایک بوڑھا شخص آیا, اور اس شخص کا نام نہیں بیان ہوتا کتابوں میں, لیکن اتنا کہا جاتا ہے کہ وہ بوڑھا تھا جس کا تعلق تھا نجد سے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ دینے والے کا تعلق بھی نجد سے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدنام کرنے والے, خصوصاً یہ وہابی حضرات, ان کا بھی عقیدتی تعلق ہے نجد سے. اور اہل سنت علماء عموماً وہابیوں کو نجدی ہی کہتے ہیں. اور نجد کے بارے میں ایک روایت ہے جو خود اہل سنت میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہا ہنا تطلع قرن الشیطان, کہ یہاں سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. اور شاید اس روایت میں مراد یہی ہے کہ جو وہابیت اس وقت پھیل رہی ہے, کہ شیطان کا سینگ نکل رہا ہے وہابیت کی صورت میں. اسلام اس کو سمجھا جا رہا ہے, لیکن اس وقت سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والے یہی وہابی حضرات ہیں, خصوصاً اس دہشت گردی کے ذریعے سے اور بغض اہل بیت کے ذریعے سے. خیر, وہاں پر ایک بوڑھا شخص آیا, اور اس نے کچھ مشورے دیے, کہ جتنے مشورے لوگوں نے دیے ان سب مشوروں کو اس نے رد کیا, اور آخر میں اس نے مشورہ دیا, اور بعض کا بیان ہوا کہ یہی مشورہ ابو جہل نے بھی دیا. لہذا پہلے مرحلے میں کچھ لوگوں نے مشورے دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, کچھ نے کہا کہ قید کر دیا جائے, کچھ نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے. اب تمام ان مشوروں کو رد کر دیا گیا کہ اگر قتل کیا کسی ایک آدمی نے تو بنو ہاشم اس سے انتقام لیں گے اور اسے بھی قتل کریں گے, اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. کچھ نے کہا قید کر لیں, تو جواب یہی ملا کہ قید سے بھی چھڑا کے لے جائیں گے بنی ہاشم اور محمد کے طرفدار. کچھ نے مشورہ دیا کہ ایک سرکش اونٹ پہ بٹھا کے محمد کو پاؤں کو باندھ دیا جائے اور مختلف گھاٹیوں میں بھیج دیا جائے, اگر یہ اونٹ گر گیا تو یہ ختم ہو جائیں گے, اگر بچ گئے تو یہ کسی قوم قبیلے میں چلے جائیں گے. تو اس قسم کے مشورے چل رہے تھے, تو ہر دفعہ ابلیس نے اس مشورے کو رد کیا اور کہا کہ اگر محمد زندہ بچ گئے تو کیا ہوگا, اگر اس قبیلے کے لوگ طرفدار ہو گئے تو کیا ہوگا, اگر قتل کرنے والا قتل کر دیا گیا تو کیا ہوگا. لہٰذا سارے مشوروں کو رد کیا گیا, آخر میں یہ قرار پایا کہ مختلف قبیلے کے افراد جائیں. اب تاریخ میں تعداد بیان ہوئی, بعض جگہ 100, بعض دفعہ 40, بعض دفعہ 15, کہ یہ سب جائیں, مختلف قبیلے کے افراد ہوں, اور یہ تمام افراد محمد پر وار کریں تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے دیت نہ لے سکیں, کسی ایک قبیلے سے قصاص نہ لے سکیں, بلکہ سبھی مل کے دیت کو ادا کر دیں گے اور بنو ہاشم اتنے سارے قبیلوں سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جیسے بھی حالات تھے, لیکن ایک سوشل لائف اس قسم کی تھی کہ اگر قتل کریں گے تو ہمیں دیت دینا ہوگی, یعنی ایک حد تک تو منظم تھے. وجہ یہ ہے کہ مکہ اس زمانے میں ایک اہم جگہ تھی, ایک اہم خطہ تھا, ایک اہم مارکیٹ تھی. مدینہ سے خوف تھا ان کافروں کو, اور وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز بن گیا تو ایک بہت بڑی تعداد جو اس طرف سے آتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد جو مدینہ کے ارد گرد ہے تو وہاں سے پوری ایک فوج بن جائے گی. دوسرا ایک پرابلم یہ تھا کہ تجارتی قافلے مدینہ کے پاس سے گزر کے جاتے تھے اور ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ اختلافات بڑھ گئے تو ہماری تجارت اس علاقے سے بالکل ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ شام کے جتنے بھی قافلے ہیں وہ یثرب کے پاس سے ہوتے ہوئے جاتے تھے. یہ ساری چیزیں سبب بنی کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں مختلف قبائل مل کے قتل کر دیں. یہاں خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور سے آشنا فرمایا اور اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں. لیکن قرار یہ پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کسی کو سلائیں. اب کون سوئے گا؟ تو جواب یہ ہے وہی سوئے گا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سونے کی عادت ہے, جس کے بھائیوں کو اور جس کے باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی عادت ہے. یہ دفاع کون فرماتے تھے؟ حضرت ابو طالب. یہ دفاع کون فرماتے تھے؟ مولا امیر المؤمنین اور ان کے بھائی. کون سوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ؟ کنہیں سلاتے تھے حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ, کہیں میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچے. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی بدل دیتے. تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کسی کو سلاتے تھے, اور سلانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جب حملہ کریں تو ان پہ حملہ کریں اور میرا بھتیجا محمد سلامت رہے. لیکن اگر سونے کی جگہ خالی ہوگی تو پھر وہ ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہیں. تو یہ وجہ تھی کہ جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا جاتا تھا اور جس جگہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں پر محمد سو رہے ہیں, اس جگہ سے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا اور اس جگہ حضرت ابو طالب اپنے فرزندوں کو سلاتے تھے. پس کون سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آ کر؟ تو بلا شک مولا امیر المؤمنین سے بہتر, کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سونے کا پہلے بھی شرف حاصل ہو چکا ہے, وہ آپ کی جگہ پر سوئے. روایات مختلف ہیں, روایات طویل ہیں, پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے ہیں, کتاب کی صورت میں گفتگو میں بایوگرافی کو بیان نہیں کیا جا سکتا, روایتوں کو کتاب لے کے پڑھا نہیں جا سکتا, کیونکہ اس صورت میں یہ ایک ہی موضوع ممکن ہے کئی گھنٹے کا ہو جائے اور دیکھنے اور سننے والے بجائے نالج میں اضافہ کریں وہ ان چیزوں کو نہیں سن پائیں گے. غرض یہ کہ ایک روایت نقل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین سے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں ہجرت کروں اور تم میری جگہ پہ سو. بس آپ نے اتنا سوال کیا کیا اس سے آپ کی جان بچ جائے گی, اور اس کے بعد آپ نے بخوشی اس سے قبول کیا. اسی طرح روایتوں میں نقل ہوا کہ اس کے بعد آپ نے سجدہ شکر انجام دیا. اور بقول بعض علماء کے کہ یہ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر تھا اس طرح سے. اب یہاں سے تاریخ میں مختلف اقوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے یا دن میں نکلے. بعض جگہ بیان ہوا کہ جی آپ دن میں ہی نکل چکے تھے, لیکن زیادہ قول قوی یہ ہے کہ آپ رات کو نکلے. اور ساتھ ہی یہ بیان ہوا کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلایا پھر رات کو نکلے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دشمنوں نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ ابو لہب, گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن بالآخر عرب تھا, اب اسے کے بعد اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ حملہ ہو تو اس دوران خواتین کی بے پردگی ہو, یا خواتین کے اوپر حملہ ہو, یا بچوں کے اوپر حملہ ہو. غرض یہ کہ ابو لہب نے رات کو حملہ نہیں ہونے دیا. اور جو دوسری وجہ بیان ہوئی وہ یہ کہ ہدف یہ تھا کہ بنو ہاشم کے سامنے یہ سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں, تاکہ کسی ایک قبیلے سے بنو ہاشم انتقام نہ لے سکیں اور ان سب کو دیکھ لیں. لیکن ممکن ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں صحیح ہوں, یہ بھی ذہن میں ہو اور وہ بھی ذہن میں ہو. اب پہلے جو ہم نے دو قول بتائے کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ دن میں نکلے, یہ قول عموماً کتب اہل تشیع میں نہیں ہے, یہ قول وہاں ملتا ہے کہ جہاں پر بعض اہل سنت نے روایتیں بیان کی ہیں کہ آپ دن ہی میں حضرت ابوبکر کے گھر پہنچ گئے تھے. اب یہ اور موضوع ہے کہ پھر یہاں ڈسکشن ہوگا کہ حضرت ابوبکر ساتھ تھے یا نہیں تھے, اور اگر ساتھ تھے تو کب سے ساتھ تھے اور کس طرح سے ساتھ ہوئے. بس پہلا موضوع یہاں تک پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلے, اور روایات میں یہ نقل ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ مٹی تھی, سنگریزے تھے جو آپ نے اس طرح سے پھینکے, ان سب لوگوں کے اوپر گئے اور آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَخْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نکلے, اور اسی آیت کو حفاظت کے لیے بھی اور دشمنوں سے بچنے کے لیے آپ مومنین بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کا ترجمہ یہ ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی, ایک سد بنا دی, ایک رکاوٹ بنا دی, وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, اور ایک ان کے پیچھے رکاوٹ بنا دی, فَأَغْشَيْنَاهُمْ, اور ہم نے انہیں ڈھک دیا, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اب وہ دیکھ نہیں سکتے. تو اس آیت کا جو اصل موضوع ہے, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, کہ وہ دیکھ نہیں سکتے, لہذا آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی اور وہ دیکھ نہیں سکے. بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا, ایک شخص گزرا, اس نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, تو کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, اور یہ شخص انہی کے افراد میں سے تھا, تو کہا کہ محمد تو چلے گئے. کہا کیسے؟ کہا کہ وہ تو گزر گئے, میں نے دیکھا ہے. خیر ان لوگوں نے یقین نہیں کیا. اب پھر ہم توجہ دلائیں کہ روایات بہت ساری ہیں, روایات مختلف ہیں, ہم خاص خاص موضوعات کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہر روایت ہر موضوع کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اب جب آپ رات کو چلے تو یہاں سے ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ قبا تک یا مدینہ تک آپ تنہا گئے, آپ کے کوئی ساتھ تھا یا نہیں تھا, اگر کوئی ساتھ تھا تو آپ نے چلنے کو کہا یا اتفاقیہ طور پہ مل گیا, اور جو ملا تو وہ کون تھا. زیادہ جو ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے, لیکن ایک کتاب اس وقت اس موضوع میں آئی ہے کہ جنہیں لکھنے والے جناب حجت الاسلام والمسلمین نجاح تائی, اور اس کا موضوع یہ ہے کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر ابن قحافہ تھے یا کوئی اور شخص تھا. ایک اور فرد کا نام تاریخ میں ملتا ہے رہنما کے نام پر, کہ وہ راستہ دکھانے والے تھے, اور ان کا نام ہے عبداللہ ابن عریقت ابن بکر. تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نہیں تھے, یہ بعد میں یہ داستان بنائی گئی ہے, بلکہ در حقیقت یہ بن بکر تھے ساتھ, اور بن بکر والا موضوع دب گیا اور حضرت ابو بکر والا موضوع مشہور ہو گیا. بالآخر یہ ان کی تحقیق ہے. اب اس ساتھ رہنے کے موضوع کو, یعنی ہجرت میں ساتھ ہونے کے موضوع کو عموماً سبب بنایا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے, جبکہ فقط حضرت ابوبکر ساتھ نہیں تھے. شیعہ و سنی روایتوں کو دیکھا جائے, آپ کے ساتھ دو اور افراد بھی تھے, جن میں سے ایک تھے عبداللہ بن عریقت بن بکر, اور دوسرے فرد تھے عامر بن فہیرہ. اگر یہ فضیلت ہے ساتھ رہنا, تو اس جانب توجہ رہے کہ یہ بھی ساتھ تھے. ہاں, اب یہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ مدینہ سے نکلتے وقت کتنے افراد ساتھ تھے. تو جو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر ساتھ تھے, آیا ساتھ چلنے کو کہا؟ تو کتب اہل سنت میں بعض جگہ یہ ہے کہ ساتھ چلنے کے لیے کہا, بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ راستے میں مل گئے, بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ آئے حضرت علی کے پاس کہ کہاں ہیں آپ کے چچا زاد بھائی محمد, تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہجرت کے لیے نکل چکے ہیں, تو پھر آپ پیچھے پیچھے گئے اور راستے میں ملاقات ہو گئی. اسی طریقے سے قول یہ بیان ہوا کہ آپ دوپہر ہی سے حضرت ابوبکر کے گھر پہنچ چکے تھے, لہٰذا اقوال مختلف ہیں, یا دوپہر کو پہنچے یا آپ نے واقعاً کہا تھا ان سے، یا یہ کہ آپ اتفاقیہ راستے میں مل گئے، اور چوتھا قول یہ کہ مولا امیر المومنین کے پاس گئے حضرت ابو بکر اور ان سے پوچھا کہ کہاں ہیں محمد، تو انہوں نے بتایا کہ وہ مدینہ کے لیے نکل گئے، تو پھر آپ ان کی تلاش میں نکلے اور یہاں تک کہ ساتھ ہو لیے. بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا کہ جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے، اس دوران ان کے پاؤں میں چوٹ بھی لگی. اب اگر ان روایت کو دیکھا جائے تو بہت واضح سی بات ہے کہ ساتھ لے جانے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھا، شاید یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا اگر ہوا، اور یہ بھی مانا جائے کہ یہ واقعاً حضرت ابو بکر تھے یا یہ کہ عبداللہ ابن عریقۃ ابن بن بکر تھے. تو یہ تو الگ موضوع ہے، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی کہ حضرت ابو بکر ساتھ تھے، لیکن کیسے ساتھ تھے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اب یہ کہ یہ دونوں حضرات رات کی تاریکی میں نکلے، اور بعض کا بیان ہوا کہ حضرت ابو بکر ایک دوسرے فرد کے ساتھ یعنی عامر بن فحیرہ کے ساتھ. اب آیا یہ عامر بن فحیرہ کوئی الگ فرد تھے یا ان کو تاریخ میں، جیسا کہ ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں کہ اہل بیت کے مقابلے میں فضائل بنائے جا رہے تھے، تو پھر انہیں تدریجاً مشہور کر دیا کہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے، یا ممکن ہے غلام تھے یا نہیں تھے، تو خدا بہتر جانے، کہ یہ دونوں انتظار کر رہے تھے مدینہ کے باہر.